درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة, ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. آج ہم چند ہفتوں کے وقفے کے بعد الحمدللہ دوبارہ درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں, اور میں نے خطبہ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اگر گزشتہ درس آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے آخر میں بھی ہجرت کا مضمون بیان ہوا تھا, اور آج ہم نے جس آیت کریمہ سے درس شروع کیا ہے اس میں بھی ہجرت کا مضمون بیان ہوا ہے. اور ہجرت بھی ہماری تاریخ کا, اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ ہجرت کا پس منظر وہ بیان کر دیا جائے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10-11 سال تک مکہ والوں کو شب و روز ایمان کی, توحید کی, دین کی دعوت دی اور ان کو قرآن سنایا, لیکن مکہ والے سوائے چند خوش قسمت انسانوں کے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ تلاش کرتے پھرتے تھے کہ کوئی ایسی جماعت, چند اللہ کے ایسے بندے مل جائیں جو میری دعوت کو قبول کر لیں, کوئی ایسا خطہ, کوئی ایسا شہر, کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر پورے کے پورے دین کے احکام اور اللہ کا بھیجا ہوا نظام وہ زندہ ہو جائے. لیکن کوئی صورت بنتی نہیں تھی, بلکہ 10 ہجری کا جو سال ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی غم اور پریشانی کا سال تھا, اور اس سال کو اسلامی تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے, غم کا سال. اس لیے کہ صرف 10 دن کے وقفے سے ابو طالب بھی انتقال کر گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئے, اور یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر بہت بڑا سہارا تھے. ابو طالب نے ایمان تو قبول نہ کیا لیکن بہرحال حضور کا ساتھ خوب دیا. اور جب تک ابو طالب زندہ رہا مکہ والوں کو کم از کم آپ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی. جب تک ابو طالب زندہ رہا مکہ والے برا بلا تو کہتے تھے, مخالفت بھی کرتے تھے اور بائیکاٹ بھی کیا, معاشرتی بائیکاٹ وہ بھی کیا, لیکن انہیں حضور پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی. مگر ابو طالب کی وفات کے بعد تو ان کے ہاتھ بھی کھل گئے. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت بڑا سہارا تھی، خاتون تھی لیکن مردوں سے زیادہ جرأت رکھنے والی، ہمت رکھنے والی اور دل رکھنے والی، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کی ڈھارس بندانے کے لیے وقف کر دی. دونوں فوت ہو گئے تو حضور کو بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ، بڑا غم. اب حضور تلاش میں تھے کچھ اللہ کے بندے مل جائیں جو ایمان قبول کر لیں. غالباً نبوت کے 11 سال، حج کے دن تھے اور حضور مختلف آنے والے قبائل میں چکر لگا رہے تھے، کوئی ایسا مل جائے جو میری دعوت سننے کے لیے تیار ہو جائے. سب کے سامنے دعوت بھی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ قریش کا کڑا پہرا بھی تھا، کوئی اس کی اجازت نہ دیتے. تو آپ کو ایک پہاڑ کے دامن میں، ایک گھاٹی میں چند لوگ ملے، چہروں پر شرافت اور نجابت کے آثار. حضور ان کے پاس جا پہنچے، پتہ چلا کہ مدینے کے لوگ ہیں، 6 یا 7 افراد. آپ نے ان کو قرآن سنایا اور ایمان کی دعوت دی. اللہ اکبر، انہوں نے آپ سے قرآن سنا اور دعوت کو سنا تو وہ آپس میں کہنے لگے، یہ تو وہی پیغام معلوم ہوتا ہے جو یہود کی زبانی ہم سنتے رہتے ہیں، اور یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے یہود جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نبی آنے والا ہے اور اسی سرزمین میں آنے والا ہے. اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو بھائی، آج ایمان قبول کرنے میں ہم سے کوئی سبقت نہ لے جائے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں. ان سب نے ایمان قبول کر لیا. اور ایمان قبول کرنے کے بعد جب مدینہ گئے تو مدینہ کے گھر گھر میں انہوں نے ایمان کی خوشبو کو پھیلا بھی دیا. اگلے سال وہ پھر آئے اور اس سال وہ 12 تھے. ان 12 کے پاس حضور گئے اور انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے والوں کے لیے معلم اور مبلغ بنا کر ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ ان کو اسلام کی تعلیم دیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد تو اسلام کی اشاعت کا مدینہ میں اور بھی دائرہ وسیع ہو گیا. چنانچہ اس سے اگلے سال تقریباً 73 افراد آئے، جن میں 71 مرد تھے اور 2 عورتیں، اور ان سب نے بھی ایمان قبول کر لیا. اس کو کہتے ہیں عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ. عقبہ کا معنی گھاٹی ہوتا ہے، پہاڑ کے بالکل کنارے پر چھوٹی سی جگہ. تو گھاٹی میں چونکہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا اس لیے عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ. وہاں ترکوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کر دی تھی، سادہ سی مسجد. بحمد اللہ، اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے اس شکستہ سی اور سادہ سی مسجد میں مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اور وہ وقت یاد کر کے دل کی عجیب کیفیت ہوئی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یکا و تنہا پھر رہے تھے اور کوئی آپ کے پیغام پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس جگہ پر چند خوش نصیب انسانوں نے ایمان قبول کیا تھا. آپ نے یہ جو 73 افراد آئے ان سے بیعت لی، ایمان پر بیعت، توحید پر بیعت، بیعت لی ان سے. اور ان سے آپ نے اس بات پر بھی بیعت لی کہ تم مدینہ میں مجھے لے جانا چاہتے ہو تو میری ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسا کہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو. انہوں نے وعدہ کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر والوں کی طرح، اپنے اہل خاندان کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے. اور پھر حضور نے بھی فرمایا، وعدہ کیا ان سے، دیکھو میں بھی وعدہ کرتا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی. انصار نے بھی، ان کو کہا جاتا ہے انصار، انصار نے بھی اپنے انصار نے بھی اپنے عہد کو خوب نبھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عہد کو خوب نبھایا۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لائے تو انصار میں آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہوئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اپنے اصلی شہر میں، اپنے مولد اصلی میں جہاں آپ پیدا ہوئے وہاں تشریف لے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اب مستقل یہیں رہنے کا فیصلہ فرما لیں۔ آپس میں بات چیت ان میں ہونے لگی۔ مکہ تو فتح ہو چکا تھا اور ظاہر ہے کہ حضور کا اصل وطن جو تھا، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کا بچپن گزرا، بلکہ بہت سے صحابہ کا جہاں بچپن گزرا، وہ تو یہیں تھا۔ تو انصار کو یہ خیال ہوا، حضور کو پتا چلا تو حضور نے انصار کو جمع کر کے فرمایا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور پھر مدینہ المنورہ ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا اور آپ کا روضہ آج تک وہی ہے۔ بہرحال ان افراد کے اس وعدے کے بعد اور ایمان قبول کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ اب تم مکہ سے مدینہ جا سکتے ہو، اللہ پاک نے ہمیں ایک محفوظ جائے پناہ فراہم کر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہو چکی تھی، آپ نے اجازت دی کچھ مظلوم مسلمانوں کو، ستائے ہوئے مسلمانوں کو آپ نے اجازت دی، اپنے داماد حضرت عثمان کو بھی اجازت دی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی، اور مشرکین نے تعاقب بھی کیا تھا، وہاں بھی گویا کہ وہ ان کو چین سے بیٹھنے کے روادار نہیں تھے، لیکن اب تو بالکل قریب تھا تو حضور نے مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی مسلمانوں کو۔ اور جو سچے قائد کا ایک وتیرہ ہونا چاہیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ پہلے دوسرے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی اور سب سے آخر میں خود حضور نے ہجرت فرمائی ہے۔ اور یہ ہجرت کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا، آپ خود سوچئے، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے خاندان کو چھوڑنا، چلے ہوئے کاروبار کو چھوڑنا، زمینوں کو چھوڑنا، اور چھوڑنا بھی کس کے لیے؟ صرف ایمان کے لیے، اور کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف ایمان کے لیے۔ ہم لوگ روپے پیسے کی خاطر، بہتر مستقبل کی خاطر، معاش کی خاطر ملکوں پھرتے ہیں، لیکن صرف ایمان بچانے کے لیے، صرف ایمان بچانے کے لیے سب کچھ کو چھوڑنے والے بہت کم ہیں۔ اور یہ جو ہجرت کرنے والے تھے، یہ صرف ایمان کی خاطر ہجرت کرنے والے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہجرت کا واقعہ بیان کیا، واقعہ تو بہت سارے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ توفیق دے تو صحابہ کرام کے واقعات کا مطالعہ کیا کریں، حیات الصحابہ کا، صحابہ کی زندگی کا، سیر الصحابہ کا آپ مطالعہ کیا کریں۔ صحابہ کے حالات کے مطالعہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہجرت کا واقعہ خود بیان کیا ہے، فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے بھی فیصلہ کیا ہجرت کرنے کا، ابو سلمہ نے، چھوٹا سا بچہ تھا ہمارا، مجھے اور میرے بچے کو اونٹنی پر بٹھایا اور اس کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے، تو راستے میں بنو مغیرہ نے روک لیا، کہنے لگے تم تو چلے جاؤ لیکن تمہاری بیوی اور بچے کو جانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ تو چلے گئے اور مجھے بنو مغیرہ زبردستی چھین کر اور میرے بچے کو لے گئے۔ پہلے بنو مغیرہ لے گئے اور پھر بنو اسد کہنے لگے کہ نہیں، اس بچے پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ چنانچہ کھینچا تانی ہوئی، ایک طرف بنو مغیرہ کھینچ رہے تھے بچے کو اور دوسرے بنو اسد، یہاں تک کہ بچے کا کندھا بھی نکل گیا، اور پھر بنو اسد جو تھے وہ بچے کو چھین کر لے گئے۔ چنانچہ شوہر تو مدینہ پہنچ گئے، میں بنو مغیرہ میں تھی اور بچہ بنو اسد میں، تینوں الگ الگ. کہتی ہے میں روزانہ نکلتی تھی اور ابتہ کے مقام پر بیٹھ کر روتی تھی، شوہر کو بھی یاد کرتی، اپنے بچے کو بھی یاد کرتی. ایک دن بنو مغیرہ سے تعلق رکھنے والے میرے ایک چچا زاد نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، اسے ترس آیا اور اس نے ان سے بات کی کہ کیوں اس کو ناحق پریشان کرتے ہو. چنانچہ میرا بچہ مجھے واپس کر دیا گیا اور مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی. میں نکلی مدینہ سے اکیلی اور بچے کو ساتھ لے کر اونٹ پر سوار ہو کر نکلی، تو راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ مل گئے جو ایمان قبول کر چکے تھے. انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے بتایا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں.
www.darsquran.com.
انہوں نے بتایا کہ مدینہ تو پہنچنا آسان نہیں ہے، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. چنانچہ حضرت عثمان بن طلحہ نے مکہ سے کچھ باہر تنعیم کا مقام آپ نے سنا ہوگا، جہاں مسجد عائشہ ہے اور جہاں حاجی لوگ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے حضرت عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور مجھے مدینے کی طرف لے کر روانہ ہوئے. سفر مختصر نہیں ہے، آج تو 425 کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً، اور بسیں اور تیز رفتار گاڑیاں جاتی ہیں تو وہ بھی 5-6 گھنٹے تو لگا ہی دیتی ہیں. اور اس وقت کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 9 دن میں سفر کیا تھا، مکہ سے مدینہ سے مکہ تک کا سفر، تو لمبا سفر. لیکن فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن طلحہ مجھے لے کر چلے اور ان جیسا میں نے کریم النفس اور شریف انسان نہیں دیکھا. جہاں مجھے کوئی حاجت پیش آتی وہ اونٹ کو بٹھا دیتے، جہاں وہ میں آرام کرنا چاہتی وہ اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود ایک طرف چلے جاتے، یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ منورہ تک مجھے پہنچا دیا. تو یہ تو ایک واقعہ ہے، ایک داستان ہے چھوٹی سی جو ہم تک پہنچی. نہ معلوم اس طرح کی کتنی ہی داستانیں ہوں گی قربانی کی جو ہجرت کے لیے مسلمانوں کو پیش آئیں. تو بہرحال یہ ہجرت کا مختصر سا پس منظر جو میں نے عرض کیا، اور اس وقت ہجرت کرنا پھر فرض تھا، ہجرت کرنا فرض تھا. اس وقت تک کسی کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرتا، جب تک کہ وہ مدینہ میں نہ آتا. اور میں پچھلے درس میں اس کی حکمتیں بتا چکا ہوں کہ ہجرت کرنا کیوں ضروری تھا. بہرحال ہجرت کرنا فرض تھا، اس کے بعد فرض نہیں رہا. لیکن اللہ نہ کرے اب بھی اگر دنیا میں کہیں اس طرح کے واقعات، اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہ کسی ملک اور کسی شہر میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے، تو پھر ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا. اس لیے کہ سب سے اہم چیز اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں، اور ایک سچے مومن کی نظر میں سب سے اہم چیز ایمان ہے. ایمان سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. اقتدار ایمان پر قربان، دولت ایمان پر قربان، کرسی ایمان پر قربان، خاندان ایمان پر قربان، اپنا گاؤں اپنی جائیداد ایمان پر قربان، اپنی جان ایمان پر قربان کی جا سکتی ہے، لیکن ایمان کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایمان کی عظمت کو بٹھا دے، اس لیے کہ آج ایمان کی عظمت دلوں سے نکل گئی. میرے بھائیو ایمان کی عظمت دلوں سے نکل گئی، مومن کی عظمت دلوں سے نکل گئی. اللہ اکبر. میرا یہ موضوع نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کو تفصیل سے چھیڑنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری عدم موجودگی میں جب ہم الحمدللہ حج کے لیے چلے گئے تو آپ کو تو پتا ہے، ہمیں بھی پتا چلتا رہا، اس شہر پر اور اس ملک پر قیامت گزر گئی، قیامت گزر گئی. اور اس قیامت میں، اس قیامت کے گزرنے سے میری نظر میں جو سب سے چیز کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ہم ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے انتہائی گرے ہوئے لوگ ہیں. ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن انتہائی گرے ہوئے لوگ، ایسا معلوم ہوتا تھا اس قیامت کے دوران جو ہم نے حالات سنے گویا کہ پورا ملک لٹیروں سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر, ایسا لگ رہا تھا نہ کسی کا مال محفوظ, نہ کسی کی جان محفوظ, اور نہ کسی کی عزت محفوظ. ہمیں ساتھیوں نے بتایا نہ معلوم کتنی ہی بہنیں اور بیٹیاں تھیں فیکٹریوں اور کارخانوں میں ملازمتیں کرنے والی, راستے میں لٹیروں کے ہتھے چڑھ گئیں, مال سے بھی محروم ہوئیں اور عزت سے بھی محروم ہوئیں. مجھے ایسے ساتھی ملے جنہوں نے لہو لہان بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھا ہے. ہم ہندوؤں کے ظلم و ستم کو بیان کرتے ہیں, میں تو مسلمان کے ظلم و ستم پر شرمندہ ہوں کہ مسلمان اتنا ظالم ہو سکتا ہے, اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے, اتنا سخت ہو سکتا ہے اور اتنی انتہا تک جا سکتا ہے. تو بھائیوں, دلوں سے ایمان کی عظمت نکل گئی, ایمان کی اہمیت نکل گئی. میں کہتا رہا, کہتا ہوں, اور جب کہتا تھا بعض ساتھی محسوس کرتے کہ بہت سخت الفاظ کہتا ہوں, لیکن آپ کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے اندر صحیح مسلمان بہت تھوڑے ہیں, انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں, بس زبان کے مسلمان رہ گئے گنتی کے, اور اعداد و شمار کے مسلمان رہ گئے. لیکن ایسے جن کے دلوں میں ایمان اترا ہوا ہو, مومن کی عظمت ہو, ایمان کی عظمت ہو, کلمہ گو کی عظمت ہو, ایسے بہت کم ہے. تو بہرحال ہجرت کا یہ عمل ایمان کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کے لیے مسلمان کہاں تک جا سکتا ہے, کتنی قربانی دے سکتا ہے. تو پچھلی آیات میں بھی اس ہجرت کا ذکر تھا, یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَا, اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا. یاد رکھیں قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا, اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے کہ اصل ہجرت تو وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ہو وہ اصل ہجرت ہے. حضور نے صحابہ کو فرمایا, صحابہ کو, اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت فرمایا جب آپ کو پتا کہ آپ کو پتا چلا کہ ایک صاحب نے ہجرت کی ہے کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا, وہ ایمان قبول کر چکی تھی خاتون, اس نے شرط لگا دی جب تک ہجرت نہیں کرو گے میں نکاح نہیں کروں گی. چنانچہ انہوں نے اس سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی. تو حضور نے فرمایا, صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, آپ نے بارہا سنی ہوگی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی نیت وہ کرے گا, وہی ملے گا. یہ سن لو میرے بھائیوں, نیت بہت بڑی چیز ہے, نیت سچی طلب, یہ ابھی آگے بھی مضمون آئے گا, نیت اور سچی طلب یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. بعض اوقات سچی اور خالص نیت عمل سے بھی اجر کے اعتبار سے آگے نکل جاتی ہے, یہ حقیقت ہے. یعنی عمل سے بعض اوقات وہ درجہ نہیں ملتا جو سچی نیت اور سچی طلب سے مل جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. جس نے ہجرت کی ایمان کے لیے, اس کی ہجرت ایمان کے لیے شمار ہوگی, اور جس نے ہجرت کی کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے, تو فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی لیے شمار ہوگی, اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی. تو بتائیے رہا تھا کہ جہاں پر فی سبیل اللہ کا لفظ آئے, قرآن میں کئی جگہ آتا ہے جہاد کے لیے آتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, خرچ کرنے کے لیے آتا ہے ینفقون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو جہاں پر یہ الفاظ آئے فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ کرتے ہیں, یہ فی سبیل اللہ کا مفہوم ہے. اور یہ بھی بتا دوں تاکہ حقیقت
ہجرت کی جو حقیقت ہے یہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بل مہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ. سچا مہاجر کون سا ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دے جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے. صرف وطن چھوڑنے کا نام ہجرت نہیں ہے جب تک کہ کوئی گناہوں کو نہ چھوڑے. ہم نے بھی ہجرت کی, ہم نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی, لیکن جسم کی ہجرت کی ہے, دل کی ہجرت ہم نہ کر سکے. ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ مقصد ہم نے فراموش کر دیا. پتہ چلا کہ ہمارا مقصد تو بلکہ چند بڑے خاندانوں کا مقصد وہ تھا لوٹ مار کرنا اور امیر کو امیر تر کرنا اور غریب کو غریب تر کرنا تاکہ لوٹ مار کا خوب موقع مل سکے. بظاہر تو اس وقت حالات یہی بتاتے ہیں نا, ایک غریب آدمی کے لیے تو روٹی کا حصول مشکل ہو گیا. روٹی آٹا دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا. مجھے پتا چلا کہ بعض باعزت لوگ وہ سٹوروں کے سامنے کھڑے ہو کر التجا کر رہے ہیں, خدا کے واسطے کچھ آٹا دے دو, گھر میں فاقہ ہے. باعزت لوگ التجائیں کر رہے ہیں, آٹے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. تو ہجرت, اصل ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے. صرف وطن نہیں ہے, صرف وطن کو چھوڑنا نہیں, وطن کو تو چھوڑ دیا اور گناہ نہ چھوڑے تو یہ مہاجر نہیں ہے. ممن یہاجر فی سبیل اللہ, فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے, یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, وہ زمین پر جانے کی بہت جگہ پائے گا اور گنجائش پائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیو. جو شخص واقعی اللہ کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے بہت سارے راستے نکال دیتا ہے. اللہ کے لیے حرام کو چھوڑتا ہے, اللہ حلال کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ کے لیے کچھ لوگوں کو ناراض کرتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے بہت سے چاہنے والے پیدا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بعض حضرات نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مثال لکھی ہے کہ دیکھیے, اللہ کے لیے چھوڑا تھا, اللہ کے لیے عراق کو چھوڑا, مصر کو چھوڑا اور دوسرے بعض شہروں کو چھوڑا, تو اللہ پاک نے ان کے لیے کتنی جگہ پیدا فرمائی اور کتنی اولاد ان کے لیے پیدا فرما دی, بیٹے پوتے اور دوسری اولاد, تو بہت بڑا کنبہ اور خاندان ان کے لیے اللہ نے بنا دیا اور دلوں میں اللہ پاک نے ان کی محبت رکھ دی. اور فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج بھی جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا, قیامت کے دن وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. میں اس مفہوم کو وسیع کر رہا ہوں, جو اللہ کے لیے چھوڑے گا وطن کو, اللہ اس کو اس سے اچھا وطن عطا کرے گا. جو اللہ کے لیے چھوڑے گا کسی تعلق کو, اللہ پاک اس سے اچھا تعلق اس کے لیے پیدا فرما دے گا ہو اللہ کے لیے. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولی, اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہوا, اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی نیت سے نکلا, ثم یدرک الموت, پھر اس کو موت نے آ لیا, جہاں جانا تھا چاہتا تھا نہ پہنچ سکا, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اللہ پر اس کا اجر ثابت ہو گیا. اللہ کہتے ہیں اس کا اجر میرے اوپر لازم ہو گیا جو میرے لیے نکلا تھا ہجرت کے ارادے سے, مگر جانا چاہتا تھا مدینہ مگر مدینہ میں جا نہیں سکا. اللہ کہتے ہیں اجر مل گیا. یہ میں بات کر رہا تھا نیت کی. طلب سچی ہو, نیت صحیح ہو, تو بعض اوقات عمل کے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے, عمل کے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے. احادیث میں واقع لکھا ہے حضرت زمرہ بن جندب ہیں یا جندب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بیمار تھے, بوڑھے بھی تھے, لیکن جب ہجرت
کی اہمیت کے بارے میں قرآن کی آیات سنی تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ میں ہجرت کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے لے چلو. کہنے لگے ابا کیسے لے چلیں، آپ چل بھی نہیں سکتے، اٹھنا بیٹھنا بھی آپ کے لیے مشکل، کیسے لے چلیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ان وعیدوں کا مستحق نہیں بننا چاہتا جن میں اللہ نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو اللہ کے لیے ہجرت نہیں کرتے، مجھے لے چلو. چنانچہ اصرار کیا تو ان کے بچوں نے ان کو چارپائی پر لٹایا، اور چارپائی پر لٹا کر مکہ سے مدینہ کی طرف چل نکلے، لیکن پہنچ نہ سکے تو راستے میں انتقال ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہوا نکلے، پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر ہجرت کا وہ اللہ کے ذمے لازم ہو گیا، اللہ اس کو اجر ضرور عطا کرے گا. حج کے لیے بھی یہی کہا گیا، اگر کوئی حج کے لیے نکلا مگر حج نہ کر سکا تو اس کے لیے تو حج لکھا گیا اور حج لکھا جاتا رہے گا کہ اس نے حج کے لیے سفر کیا تھا. حافظ کے لیے بھی یہی ہے، حفظ کر رہا تھا قرآن کریم کو، حفظ نہ کر سکا، حفظ کا اجر تو اس کے لیے اللہ نے لکھ دیا. اور میرے بھائیوں میری بہنوں، حافظ تو آپ نہ بن سکیں شاید، لیکن کم از کم قرآن سمجھ تو سکتے ہیں. اللہ کے واسطے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ الحمدللہ، اس سفر سے اللہ پاک نے ایک اور ایک چیز، بہت ساری چیزوں میں سے اللہ پاک نے جو چیز عطا کی وہ یہ کہ فہم قرآن کی مزید اہمیت اللہ پاک نے دل میں ڈال دی. اور اللہ نے اگر فضل فرمایا تو انشاءاللہ تدبر قرآن کے موضوع پر کوئی رسالہ کتابچہ لکھنے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور زیادہ کھل گیا یہ مضمون، وہاں جا کر یہ مضمون بہت زیادہ کھل گیا. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدارا فہم قرآن، تدبر قرآن کی کوشش شروع کر دیں. اگر آپ ون ناس تک نہ بھی پہنچ سکے تو انشاءاللہ اجر تو مل ہی جائے گا. الحمدللہ ہم بھی دسویں پارے میں چل رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تیسویں پارے تک پہنچیں گے، لیکن بالفرض نہ پہنچ سکے تو اجر تو مل گیا. اس لیے کہ نیت سچی ہے، الحمدللہ عزم مصمم ہے، اور طلب بھی ہے کہ اللہ پاک مجھے سنانے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرما دے. اور بھائی یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ جو ہماری ویب سائٹ بن گئی درس قرآن کی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ میں سے جن کو اتفاق ہوا باہر جانے کا وہ تو جانتے ہی ہوں گے، اور اگر کبھی آپ باہر گئے تو پھر آپ کو قدر ہوگی کہ الحمدللہ یہ ویب سائٹ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. صرف اس لیے نہیں کہ اس میں میرا درس ہے، الحمدللہ اس لیے کہ اس میں پورا دین ہے، الحمدللہ پورا دین ہے، اور جو صحیح علماء ہیں ان کے بیانات ہیں. مجھے ایسے لوگ ملے حج کے دوران جنہوں نے کہا کہ ہم پریشان تھے مسائل کے لیے کہ حج میں جانے سے پہلے کوئی کتاب مل جائے، کوئی رسالہ مل جائے، لیکن کوئی چیز نہیں ملی. تو درس قرآن .com اس کی طرف رجوع کیا، الحمدللہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت پیش نہیں آئی. تو الحمدللہ یہ اللہ پاک نے ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، آپ اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کیا کریں اور اس کے لیے محنت بھی ضرور کیا کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سچی نیت اور سچی طلب بھی بہت بڑی چیز ہے. تو جس نے ہجرت کا عمل شروع کر دیا لیکن تکمیل تک نہ پہنچا سکا تو اللہ کہتے ہیں اس کا اجر میرے ذمے ثابت ہو گیا، میں اس کو اجر سے محروم نہیں کروں گا. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اس لیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. بندے کے عمل میں اگر کوتاہی رہ جائے، نیت اس کی صحیح تھی، اللہ کہتے ہیں میں اس کوتاہی کو انشاءاللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا اپنے فضل و کرم سے. اللہ کی ذات سے امید یہی ہے بھائی، ظاہر ہے کہ ہم سے حق ادا تھوڑا ہوتا ہے، نہ نماز کا حق ادا ہوتا ہے، نہ روزے کا حق ادا ہوتا ہے، نہ تلاوت کا، نہ عبادت کا، نہ ذکر کا، نہ حج کا، نہ عمرے کا، حق تو ادا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ اللہ غفور ہے تو امید یہی ہے کہ اللہ پاک ہماری کوتاہی کو معاف فرما کر اسے قبول کر لے گا. اور دوسری بات اللہ کہتا ہے میں رحیم ہوں، بہت مہربان ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ سچی طلب سے عمل شروع کرے اور تکمیل تک نہ پہنچا سکے تو میں اس کو اجر و ثواب سے محروم کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. مکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یہ ہجرت کا مضمون تھا، آگے سفر کا مضمون ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو. جب تم سفر کرو تو پھر قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے تو سفر میں نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے یہ جو فرمایا، اگر تمہیں کافروں کی طرف سے ستائے جانے کا اندیشہ ہو تو قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ شرط نہیں ہے، یہ اس وقت کی حقیقی حالت کا بیان ہے. اس وقت حقیقی حالت یہی تھی، مسلمانوں کے لیے خوف ہی خوف تھا، ڈر ہی ڈر تھا، ہر مشرک درندہ بنا ہوا تھا، خوفناک بنا ہوا تھا، امن نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، اللہ کے سامنے آزادانہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ سفر میں جاؤ اور کافروں کی طرف سے ستائے جانے کا اندیشہ ہو تو تم نماز میں قصر کر سکتے ہو، نماز میں قصر کر سکتے ہو. یہ اس وقت کی حقیقی حالت کا بیان ہے، شرط نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آج تو کوئی خوف نہیں ہے، جہاں بھی ہم نماز پڑھے، میں سفر کرتا ہوں یہاں سے لاہور تک تو مجھے کوئی خوف نہیں نماز پڑھنے میں، راستے میں میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو کیا آج قصر کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اطمینان کی حالت ہے، امن کی حالت ہے؟ تو نہیں، آج بھی سفر میں قصر کرنے کی اجازت ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک شرعی سفر کے اندر، یعنی سفر کی جو شرعی مسافت ہے اس میں قصر کرنا واجب ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو سفر میں قصر کرنا یہ اختیاری ہے، چاہے تو پوری نماز پڑھ لے اور چاہے تو قصر والی نماز پڑھ لے. آپ جانتے ہیں کہ قصر تین نمازوں میں ہے، عصر، ظہر، عصر اور عشاء، ان میں دو دو رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور عشاء میں تین وتر بھی پڑھے جائیں گے. فجر اور مغرب میں کوئی قصر نہیں، اس میں تو پوری فجر میں پوری دو رکعتیں اور مغرب میں پوری تین رکعتیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں قصر کرنا واجب ہے. اگر کسی نے پوری نماز پڑھی تو اگر چار رکعتوں میں بیٹھا ہے، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھا اور پھر دو رکعتیں پڑھی، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ دو رکعتیں تو اس کی فرض ہوئی اور دو رکعتیں نفل ہو گئیں، اور اگر بالفرض اگر کوئی بیٹھنا بھول ہی گیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. البتہ یہ کہ امام کے پیچھے اگر پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا، لیکن اکیلا پڑھے گا تو قصر کرے گا، اس لیے کہ خود حدیث سے ثابت ہے، حضرت یولا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے امیر المؤمنین، پہلے تو ہم خوف کی حالت میں تھے، تھوڑے تھے، ڈر تھا مشرکین اور کفار کا، اب تو کوئی خوف نہیں، ہماری حکومت ہے، امن ہے، تحفظ ہے ہمیں حاصل، تو اب ہم قصر کیوں کریں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، عجب تم مما عجب تمن ہو، جیسے تمہیں تعجب ہوا مجھے بھی تعجب ہوا، جیسے تمہارے دل میں سوال پیدا ہوا ایسے ہی میرے دل میں بھی سوال پیدا ہوا تھا، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اب تو کوئی خوف نہیں ہے، اب ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ اب تو پوری نماز پڑھنی چاہیے. تو حضور نے فرمایا تھا، صدقت تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته، یہ اللہ نے تمہیں ایک صدقہ عطا کیا ہے، تمہیں آسانی عطا کی ہے،
تو تم اللہ کے صدقے کو قبول کر لو. اللہ کے صدقے کو قبول کرنے سے انکار نہ کرو, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تو پوری پڑھ سکتا ہوں. بے شک آپ پوری پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب اللہ نے ایک آسانی دی ہے تو آپ اس آسانی کو قبول کیجئے. جان لیجئے میرے بھائیوں, میری بہنوں, اصل چیز عبادت نہیں ہے, اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. وہ اگر کہیں کہ پوری پڑھو تو پوری پڑھنا عبادت ہوگا, وہ اگر کہیں تو کہیں آدھی پڑھو تو آدھی پڑھنا عبادت ہوگا. حج میں تو آپ جاتے جانتے ہیں یہ سکھایا ہی جاتا ہے, عرفات میں ظہر اور عصر کو, عصر کو اپنے وقت سے پہلے پڑھا جا رہا ہے, ظہر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. ارے یہ کیا ہو رہا ہے, عصر کی نماز ایک بجے, ارے اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کا حکم, آج اس کو مقدم کر کے پڑھنا یہ عبادت ہے. جماعت کے ساتھ اگر پڑھیں تو, اگر اکیلے پڑھیں گے پھر تو وقت پر پڑھیں گے. اور مزدلفہ میں مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنا یہ عبادت ہے. آج مغرب کو اپنے وقت پر نہیں پڑھا جائے گا. کہاں تو مفتیوں نے فتویٰ دیا مغرب کی نماز بہت جلدی پڑھ لو, بہت جلدی پڑھ لو, مغرب میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, وقت تھوڑا ہے. لیکن آج مفتیان کرام خود رات کو 12-1 بجے عشاء کی مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ عرفات سے مزدلفہ پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے. ہمیں تقریباً کم از کم 5 گھنٹے لگے, لیکن نہیں پڑھ سکے ہم مغرب کو پہلے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے مزدلفہ میں پڑھنا ہے, اور مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اصل چیز اطاعت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا. کثرت یہ اصل چیز نہیں ہے کہ میں نے اتنی رکعتیں پڑھ دی, اگر اتنی بھی پڑھ لی, 100 بھی پڑھ لی, 1000 بھی پڑھ لی, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں پڑھی, کوئی ثواب نہیں ہے. اور 2 پڑھی مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پڑھی تو بہت درجہ ہے, بہت بڑا ثواب ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے صدقہ دیا ہے تو اللہ کے صدقے کو, اللہ کی آسانی کو قبول کر لو. دوسری دلیل یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمارے سامنے ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے جتنے بھی سفر کیے ہیں ان میں آپ نے قصر پڑی ہے, ان کو حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے, کاش تم غافل ہو جاؤ, اپنے سامان سے, اپنے اسلحے سے, اپنے بچاؤ سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر حملہ کر دیں, اور اللہ یہ نہیں چاہتا. اس لیے اللہ نے نماز میں چلنا پھرنا تو گوارا کر لیا, لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمان اپنے بچاؤ سے غافل ہو جائے. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى, اور تم پر کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو رہی ہو یا تم بیمار ہو جاؤ. ان تضعوا اسلحتکم, کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. اگر بیمار ہو جاؤ, بارش کی وجہ سے تکلیف ہو اسلحہ اٹھانے میں, لانے لے جانے میں, تو فرمایا کہ اب اتار کر رکھنے کی اجازت ہے, گویا کہ جب تک کوئی شدید عذر لاحق نہ ہو اس وقت تک تمہیں اپنا اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اس سے اپنے آپ کو محروم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور جان لیجئے یہاں سے ثابت ہو رہا ہے, توکل یہ نہیں ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار چھوڑ کر بس دعائیں شروع کر دے, توکل یہ نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ پوری تیاری کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو بھی بار بار لے جائے, بار بار لے جائے. سفر تازہ ہے, کبھی اس کا ذکر ہوتا ہی رہے گا. میری حسرت تھی الحمدللہ بدر کا مقام دیکھوں, اللہ نے الحمدللہ اس دفعہ وہ حسرت بھی پوری کر دی. وہ جگہ بھی دیکھی جہاں 14 صحابہ مدفون, وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پہلا مارکا برپا ہوا, اور وہ جگہ بھی جہاں آج مسجد عریش ہے, وہ صاحبان جہاں حضور کے لیے لگایا گیا تھا کہ پہلے اللہ کے نبی نے مجاہدین کی پوری تیاری کی اور پھر صاحبان کے نیچے بیٹھ کر دعائیں کی, یا اللہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے یہاں لا کر پیش کر دیا, اب تیری نصرت ہوگی تو یہ کامیاب ہوں گے. اللہ, اور پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیے. ایک عجیب بات یہ بتاتا ہوں, بہرحال کوئی تحقیقی بات نہیں ہے, لیکن ایک عجیب بات یہ دیکھی, میں حیران رہ گیا کہ وہاں پہاڑ جو ہیں وہ ظاہر ہے پتھروں کے پہاڑ ہیں, پورے مکہ اور مدینہ میں پتھروں کے پہاڑ, لیکن مدینہ میں بدر کے مقام کے قریب جو پہاڑ دیکھا, ریت کا پہاڑ, بہت لمبا چوڑا اور بڑا خوبصورت ریت کا پہاڑ, اور سارے دوسرے پہاڑ پتھروں کے اور وہ بیچ میں ریت کا پہاڑ. تو ایک عالم نے نکتہ بیان کیا, واللہ عالم بالصواب, کہاں تک حقیقت ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے, یہ تو قرآن میں ذکر ہے, اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے, اور یہ عالم اسباب ہے, یہ عالم اسباب ہے. اللہ پاک بغیر سبب کے بھی ان کو اتار سکتے تھے, لیکن اللہ پاک نے ان کے گھوڑوں کو ریت پر اتارا, تو یہ عالم اسباب ہے, پتھروں پر نہیں ریت پر اتارا, تو ریت کا پہاڑ بنا دیا گیا, واللہ عالم الثواب. بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اللہ پاک نے خود مسلمانوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا, فرمایا کہ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, اپنے بچاؤ کا سامان لے لو, اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے, مگر تم بھی تو کچھ کرو, تم بھی تو کچھ کرو, جب کرو گے تو پھر اللہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دے گا, اللہ کی مدد اترے گی. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم نماز ادا کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, تو پھر اللہ کو یاد کرو کھڑے بھی, بیٹھے بھی اور لیٹے بھی, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. بھئی نماز تو مخصوص وقت میں ہے, لیکن ذکر تو ہر وقت کیا جا سکتا ہے, ذکر کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں ہے, بلکہ بعض اذکار ایسے ہیں کہ ناپاک کو بھی, جنبی کو بھی, حیض نفاس والی عورت کو بھی کرنے کی اجازت ہے. ذکر تو ہر وقت کیا جا سکتا ہے, کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی, چلتے پھرتے بھی, کام کرتے ہوئے بھی, ہر وقت. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو کھڑے, بیٹھے اور لیٹے ہوئے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, جب اطمینان حاصل ہو جائے, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, پھر اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسے عام حالات میں پڑھتے ہو, پھر جنگ والی نماز نہیں ہوگی بلکہ رکوع سجدے والی نماز ہوگی, اور ایک جگہ ٹھہر کر نماز ادا کی جائے گی. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا, بے شک نماز ایمان والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے, پابندی وقت کے ساتھ, وقت کی پابندی کر کے نماز کو پڑھنا ہے بھائی, بے وقت نہیں, وقت کی پابندی کرتے ہوئے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اور دشمن قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو مسلمانوں. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو وہ بھی دکھ اٹھائے ہوئے ہیں جیسے تم دکھ اٹھائے ہوئے ہو, زخم ان کو بھی پہنچتے ہیں تمہیں بھی پہنچتے ہیں, آدمی ان کے بھی مرتے ہیں تمہارے شہید ہوتے ہیں, پیسہ ان کا بھی خرچ ہوتا ہے تمہارا بھی خرچ ہوتا ہے, لیکن فرق کیا ہے, وترجون من اللہ ما لا یرجون, تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی کافر امید نہیں رکھتے, تکلیف تو ان کو بھی ہو رہی تمہیں بھی ہو رہی, خرچہ تمہارا بھی ان کا بھی, اور میتیں وہ بھی اٹھا رہے تم بھی اٹھا رہے, لیکن تم اللہ سے مغفرت کی, جنت کی, ثواب کی امید رکھتے ہو اور کافر کو اس کی امید نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ جاننے والا ہے, اللہ حکمت والا ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ چند چھوٹے چھوٹے اعلانات سن لیجئے گا. ایک تو یہ کہ الحمدللہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے جو حج کی سعادت نصیب فرمائی, بہت سے ساتھیوں نے حسن ظن کی بنا پر, محبت کی بنا پر دعاؤں کے لیے کہا, اور الحمدللہ میں وہاں یعنی اپنے ذہن پر بوجھ ڈال ڈال کر یاد کرتا رہا, جن کے نام یاد تھے ان کے نام لے کر دعائیں کی, اور جن کے نام یاد نہیں تھے ان کے لیے الحمدللہ مجموعی طور پر دعا کرتا رہا, اور خصوصاً درس میں شرکت کرنے والوں کے لیے بھی اور پوری دنیا میں درس کے سننے والوں کے لیے بھی, اللہ قبول فرما لے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ بھائی جیسا آپ نے امام سے بھی سنا, بہت عظیم انسان تھے ڈاکٹر انیس خورشید صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات سے نوازے. بہت کم لوگ ایسے میں نے دیکھے, ایسے لطیف دل والے, صاف دل والے, صاف دماغ والے اور اعلیٰ اخلاق والے, بہت عظیم انسان تھے ماشاءاللہ. اللہ ان کے بیٹوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے شفیق بھائی اور دوسرے بھی ان کے بہت سارے بھائی ہیں, ان کے والد تھے, وہ جمعے کے دن انتقال فرما گئے, ہم
وہیں تھے کہ ہمیں اطلاع ملی, اور الحمدللہ ساتھیوں نے وہاں حرم میں بھی ان کے لیے دعائیں کی. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے. اور آج میرے لیے ایک حادثہ, آپ تو نہیں جانتے, ایک نوجوان ساتھی درس میں بھی آتے رہتے تھے, عبداللہ بن مسعود ان کا نام تھا, نوجوان ساتھی, ایک چھوٹی سی بچی کے باپ, وہ انتقال کر گئے. آج مجھے ان کا جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. ان کے لیے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور دعا کریں, اور یہ کہ موت کو بھی یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی تو اللہ نے ترتیب رکھی ہے, پہلے دادا, پھر باپ, پھر بیٹا, لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کو اپنی نوجوان اور چھوٹی اولاد کے جنازے اٹھانے پڑتے ہیں. تو یہ منظر آج میں نے وہاں دیکھا, والدین زندہ اور نوجوان بیٹا انتقال کر کے. چوتھا اور آخری اعلان یہ ہے کہ اگلا درس جو ہے اتوار کو, یہاں تو خیر ہوگا ہی, 11:30 بہادر آباد میں درس ہوگا. بڑا اہم موضوع ہے, نکاح, طلاق اور خلا کا اسلامی تصور. خود بھی شرکت کیجیے گا, اس کے ہینڈ بل پوسٹر وغیرہ باہر دستیاب ہیں, وہ لیتے جائیے اور اپنے اپنے محلے میں ان کو عام کیجیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ, یا اللہ, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ, ڈاکٹر انیس خورشید صاحب اور بھائی عبداللہ بن مسعود صاحب اور دوسرے, اے اللہ, بہت سے مسلمان جو انتقال فرما چکے, یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے والدین, ہمارے رشتہ داروں میں سے جو انتقال کر چکے, اے اللہ, ان کی بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا, اور اے اللہ, تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, اس ملک کی, اس شہر کی اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ, پوری امت کو ہدایت دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے, یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com